أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين يضع المستكبرين ويرفع المستضعفين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين رحمة للعالمين شفيع المذنبين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا لا سيما بقية الله الأعظم في الأراضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم ولا نبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال وَلَنْفُثِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ مل کے درود بھیجی محمد و آل محمد اذان محترم ایک مومنہ کے ایصال ثواب کے لیے یہ مجلس عزا منعقد کی جا رہی ہے اور یہ مجلس عزا مجلس میں آنے والے کے لیے ایصال ہدایت ہے اور جو اس دنیا سے چلا گیا ہے اس کے لیے ایصال ثواب ہے اور مرحومین کا ایک فرض اور ایک حق جو اس کے ورثاء پر ہوتا ہے تو اس کو یاد رکھیں جب بھی کوئی نیک عمل کریں اس کو شریک قرار دیں اگر اس کے کوئی واجبات فوت ہو گئے ہیں جسے وہ کسی بھی وجہ سے انجام نہیں دے سکا وہ واجبات انجام دیں اور بہت سارے اور بھی حقوق ہیں جو آپ مختلف مجالس میں علماء و ذاکرین سے سنتے رہتے ہیں صرف تذکرتاً مجلس کے آغاز میں چاہتا ہوں کہ یہ ایک حق ہے جانے والے کا اور اگر ماں ہے تو اس کا حق بہت عظیم ہے باپ ہے تو اس کا حق بہت عظیم ہے کہ انسان اپنے ماں باپ کو مرنے کے بعد فراموش نہ کرے اس لیے کہ بہت سی اولاد ایسی ہوتی ہیں جو زندگی میں تو بہت مطیع و فرمانبردار ہوتے ہیں ماں باپ کے لیے کوئی کسر نہیں اٹھا رکھتے ہر اس دن کی خدمت کر رہے ہوتے ہیں لیکن جیسے ہی ماں باپ کا انتقال ہوا یا کسی کا فوراً سے کہتے ہیں اللہ تو نے نئی مشکل آسان کر دی اور پھر بھول جاتے ہیں زندگی کے ہنگاموں میں مصروف ہو جاتے ہیں یہ انتہائی ایک غلط سوچ ہے جو ہمارے معاشرے میں رائج ہو گئی ہے بہت سارے حقوق والدین کے ایسے ہیں جو ان کی زندگی میں بھی ہم پر واجب الادا تھے اور ان کے مرنے کے بعد بھی ہیں لہذا کوشش یہ ہونی چاہیے اولاد کی کہ وہ والدین کے لیے زندہ ہوں یا اس دنیا سے گزر گئے ہوں ان کے لیے دعائے خیر کرے صدقہ کرے خیرات کرے ثواب جاریہ میں ان کو شامل کرے اور ان کے وہ واجبات نماز روزہ حج زکات اور جو دوسرے مالی حقوق ہیں ان کو بجا لائے مل کے درود بھیجیے محمد و آل محمد سورہ بقرہ میں اللہ تبارک و تعالی انسانوں کو مختلف امتحانوں سے گزار کر اپنے صابر بندوں میں ان کا شمار کرانے کے لیے کچھ نکات کو بیان کر رہا ہے یہ جو اللہ تعالی ہمارا امتحان لیتا ہے مختلف طریقے سے کہ اللہ کے علم میں نہیں ہے کہ میں کیسا ہوں اگر آپ کہیں گے نہیں اللہ کے علم میں نہیں ہے وہ جا جاننا چاہتا ہے کہ میں مثلاً مجھے پیسہ مل جائے میں کیسا ہوں، یا مجھے کاروبار میں نقصان ہو جائے میں کیسا ہوں، مجھے خوشی مل جائے میں کیسا ہوں، مجھے غم مل جائے میں کیسا ہوں. اگر کوئی یہ تصور کرے اللہ کے علم میں نہیں ہے تو اس کی توحید درست نہیں ہے. اللہ کے علم میں ہے کہ میں کیا کروں گا. پھر جب اگر اللہ کے علم میں ہے کہ خوشی ملنے پہ میں آپے سے باہر ہو جاتا ہوں، پھولا نہیں سماتا، اپنی اوقات میں رہتا ہوں، یا اپنے بہت سارے احکام دین کو فراموش کر دیتا ہوں، یا مثال کے طور پر غم ملتا ہے تو اللہ کو کوسنے لگ جاتا ہوں، حضرت اسرائیل علیہ السلام کو برا بھلا کہنے لگ جاتا ہوں. ہوتے ہیں ہر قسم کے لوگ، ہوتے آپ سنتے رہتے ہیں. تو اگر اللہ کو علم ہے تو بس امتحان کا کیا مقصد ہے؟ یہ جو ہمارا امتحان ہو رہا ہے، ہم میں سے کوئی ایسا شخص نہیں جو یہ نہ کہے کہ میرا امتحان نہیں ہو رہا. ہر شخص جو اس دنیا میں آیا ہے اس کا امتحان ہوگا. وَلَا نَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، ہم یقیناً اور حتماً، تاکید کے ساتھ آ رہا ہے، وَلَا نَبْلُوَنَّكُمْ، ہم یقیناً اور حتماً تم سب کو مبتلا کریں گے آزمائشوں میں، بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، لیکن تھوڑے سے خوف کے ساتھ، وَالْجُوعِ، تھوڑی سی بھوک کے ساتھ، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، مال کی کمی سے، جانوں کی کمی سے، اور ثمرات کی کمی سے. اب خدا نے کہا یہ جو امتحان ہو رہا ہے، اب کہا کہ اصل نتیجہ کیا ہے. بشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبہ، لیکن اس امتحان میں خوشخبری ہے، گڈ نیوز ہے ان افراد کے لیے کہ جو صبر کے ذریعے سے ہماری راہ میں باقی رہتے ہیں. توجہ رکھیے گا، بشر الصابرین، کوئی بھی ہو، کوئی بھی امتحان ہو، کیسا بھی امتحان ہو، بشر الصابرین، اگر تم صبر کرنے والے ہو، صابرین میں ہو، تمہارے لیے گڈ نیوز ہے، تمہارے لیے اچھی رپورٹ کارڈ تیار ہے. بشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبت، جب بھی زندگی میں کوئی خوشی، کوئی غم، کوئی مصیبت، کوئی امتحان ان کی زندگی میں آتا ہے، فوراً کہتے ہیں ہم اللہ کی طرف سے آئے ہیں، ہمیں اللہ ہی کی طرف واپس جانا ہے. مل کے درود بھیجے محمد و آل محمد. اس سوال کے جواب میں دیتے چلوں، یہ ظاہری ترجمہ انہوں نے عرض کیا کہ خدا آزمائش کر رہا ہے. تو خدا کے آزمانے کا، خدا کے امتحان کرنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ خدا در حقیقت جاننا چاہتا ہے میں کیسا ہوں، اس کے علم ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر، ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے، علم رکھتا ہے، اس کو جو کچھ کائنات میں ہو چکا ہے، جو کچھ ہونے والا ہے، ذرے ذرے کا علم حاصل ہے اسے. تو اس امتحان کا مقصد یہ ہے کہ مجھے در حقیقت اپنے ایمان کی قدر و قیمت کا پتہ چل جائے کہ میں خوشی کے موقع پہ کیسا ہوتا ہوں، میں غم کے موقع پہ کیسا ہوتا ہوں. خدا مجھے یہ دکھانا چاہ رہا ہے کہ تم یہ دیکھو، تم یہ پرکھو، اپنے آپ کو دیکھو کہ تم خوشی کے موقع پر، بہت سے لوگ ہوتے ہیں خوشی ملتی آپے سے باہر ہو جاتے ہیں. مثال کے طور پر ابھی عرض کروں گا میں کہ خدا خوشی اور غم دونوں جذبات، دونوں کے ذریعے سے امتحان لیتا ہے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ہم حتماً امتحان لیں گے، بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، خوف سے، بھوک سے، مال کی کمی سے، جان کی کمی سے، ثمرات کی کمی سے. بشارت ہے صبر کرنے والوں کے لیے کہ جو صبر کرتے ہیں، جب بھی زندگی میں کوئی بھی امر درپیش آتا ہے، فوراً کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون. ایک دفعہ مل کے درود بھیجیے محمد و آل محمد. تو خدا وند عالم در حقیقت مجھے بتانا چاہتا ہے، جیسے ایک استاد کو علم ہوتا ہے کہ اس کی کلاس میں اس کے شاگرد کس سطح کے ہیں، لیکن جب شاگرد خود امتحان دیتا ہے، خود پاس ہوتا ہے، خود گریڈ لے کر اور درجہ لے کر آتا ہے، تو اس کو احساس ہوتا ہے ہاں میں نے در حقیقت اپنی محنت سے یہ درجہ حاصل کیا ہے. آپ کے استاد کو علم ہوگا، لیکن وہ علم وہ اپنی جگہ ہے، آپ کو یہ احساس ہوتا ہے ہاں یار میں کر سکتا ہوں. بہت سے بچے ہوتے ہیں اور زندگی میں میرے پاس آتے ہیں، چونکہ میں موٹیویشنل اسپیچز کرتا ہوں، بہت سے بچے آتے ہیں کہ مولانا یہ ہم سے نہیں ہو رہا ہے، ہم سے یہ کام نہیں ہوتا ہے، یہ ہم سے بری عادت نہیں چھٹتی ہے، ہم سے یہ اچھی عادت ایڈاپٹ نہیں کی جاتی ہے، ہم اپنے اندر اچھی عادت. میں کہتا نہیں بیٹا، شکست نہیں ہارنی ہے، آپ نے مسلسل جو ہے آگے بڑھنا ہے. اور پھر کچھ عرصے بعد وہ کہتے ہیں ہاں مولانا بہت آپ نے جو طریقہ بتایا تھا وہ آسان آہستہ آہستہ ہوتا چلا گیا. جو بری عادت چھوڑنی تھی وہ چھوڑ دی، جو اچھی عادت اپنا دی اپنا لی. مثلا ایک بچہ آئے کہ ماں باپ کے سامنے میں بہت چیختا ہوں، بہت جلدی غصہ میں آ جاتا ہوں. اب میں نے اس کو طریقہ بتایا کہ کس طرح تم اپنا کو کنٹرول کرو. آہستہ آہستہ کیا وہ کنٹرول کرنے لگا. ایک بچے نے کہا مولانا گانا نہیں سن سکتا، گانا چھوڑ نہیں سکتا میں، زندگی موت کا مسئلہ ہو جائے گا. آہستہ آہستہ کیا ہوا، وہ عادی بن گئے، گانے چھوڑ دیے. اس نے کہا ایک وقت آیا. یہ بہت سے بچے ہوتے کہ مولانا نہ محرم سے نظریں نہیں جھک سکتی، کیا کریں مجبوری، اب جو سامنے بن ٹھن کے آ رہا ہے، اب ہم تو اللہ کی نعمت اللہ کا حسن دیکھ رہے ہیں. میں کہ نہیں بیٹا ایسا نہیں ہے، اللہ نے ہر چیز کو دیکھنے نہیں کہا، اور ہر چیز میں اللہ کا حسن تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ انسان کو اللہ کا حسن اور اللہ کی خلقت تلاش کرے. کیا ہوا کہ وہ کچھ عرصے بعد وہ ایزی ہو گیا. تو اس کو یہ مجھے احساس تھا کہ یہ کر سکتا ہے، لیکن اس کو یہ تھا کہ میں نہیں کر سکتا. تو خداوند عالم جو امتحان لیتا ہے، پہلا مرحلہ یہ ہے کہ اس کے علم میں ہے کہ کیا ہونے والا ہے، وہ جاننے کے لیے یا اپنے علم میں اضافے کے لیے امتحان نہیں لیتا، بلکہ وہ مجھے اور آپ کو یہ بتانا چاہتا ہے کہ تم کس ایمان کے مالک ہو، تمہیں اندازہ ہو جانا چاہیے. دوسری بات یہ کہ کیا خدا کے یہاں بخل ہے، کمی ہے. توجہ رکھیے گا بھائی، خدا کے لیے کسی کو ہزار سال عمر دے دینا، زندگی دے دینا کوئی مسئلہ ہے؟ حضرت خضر کتنے سال سے زندہ ہیں؟ زندہ ہیں یا نہیں زندہ ہیں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کتنے سال سے زندہ ہیں؟ زندہ ہیں یا نہیں زندہ ہیں؟ ملائکہ نہ جانے کتنے سال سے زندہ ہیں. اگر ایک انسان کو 100-150 سال 200 سال کی زندگی مل جائے، خدا کے لیے اس کی خدائیت میں کوئی کمی آ جائے گی؟ نہیں. کسی کے نو مولود بچہ ہوتا ہے جلدی مر جاتا ہے، کسی کی اولاد جوان ہو کے مرتی ہے. مختلف امتحانات ہیں نا زندگی کے، کسی کو خوشی دے کر امتحان لیتا ہے، کسی کو غم دے کے امتحان لیتا ہے. تو یہ جو خدا ہم سے کچھ لے رہا ہے، مثلا میری ماں کا انتقال ہو گیا، میرے والد کا انتقال ہو گیا، کہ خدا اس 80 سال کے میرے والد کو کیا زندگی نہیں دے سکتا؟ دے سکتا ہے. لیکن خداوند عالم در حقیقت ہماری خواہشات کے تحت زندگی نہیں چلاتا ہے، وہ اپنی پلاننگ اور منصوبہ بندی کے تحت زندگی چلاتا ہے. اسے معلوم کہ کب کس کو کہاں کتنا دینا چاہیے. لہذا چاہتا یہ ہے کہ بندہ جتنا خدا دے رہا ہے، توجہ رکھے گا، جو اس کا امتحان ہو رہا ہے اسی میں پورا اترے، گریڈ حاصل کرے، تاکہ اسے مزید توفیق نصیب ہو سکے. توجہ رکھے گا، سادی سی بہت ہی مثال عرض کروں، بہت ہی موٹی مثال اور سادی سی مثال. مثلا ہمارے امام زمانہ ہمارے سامنے نہیں ہے، سب کو پتہ ہے. پردے غیب میں وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہم انہیں نہیں دیکھ پا رہے، یا اگر دیکھتے بھی ہیں تو ہم ان کو پہچان نہیں پاتے. لیکن دوسرے زمانے کے لوگ تھے، وہ ائمہ کو دیکھتے بھی تھے، ہاتھ بھی ملاتے تھے، ہاتھ بھی چومتے تھے، ان کے پیچھے جا کے نماز بھی پڑھتے تھے. تو یہ جو ہمارے امام کو خدا نے غیبت میں رکھا ہے، کیا خدا کے کوئی مسئلہ تھا؟ خدا کی کوئی کمی تھی؟ کوئی خدا بخل کر رہا تھا، کنجوسی کر رہا تھا، نعوذ باللہ، کہ ان کے امام کو شبا دو معذرت کے ساتھ، ان کو ایسے ہی بس شیوں کے زمانے کے مسلمانوں کو ایسے ہی ٹہلائے جاؤ. عام زبان میں استعمال کر رہا ہوں، معذرت کے ساتھ، ایک بہت ہی عامیانہ زبان استعمال کر رہا ہوں، مثال دے رہا ہوں. بڑے بڑے بچے کرکٹ کھیل رہے ہوتے ہیں، تو کوئی چھوٹا بچہ آ جائے، وہ ضد کرتا ہے کہ مجھے بھی کرکٹ کھیلنی ہے، ان کا میچ خراب ہو جائے گا. ماما کہتے ہیں نہیں بھائی اسے کھلاؤ. اب کیا ہوتا ہے، بچے کو کیا ہے، وہ گھسڑی بال دے دیتے ہیں، وہ بچہ اٹھا کے شاٹ مارتے ہیں، سب تالی بجاتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، پھر بچے کو دوبارہ گھسڑی بال دیتے ہیں تاکہ بچے اس کو کھیل سکے. آئے خداوند عالم زمانہ غیبت میں کہ ہمیں یہ گھسڑی بال کرانا چاہ رہا ہے کہ چلیے خوش ہو جاؤ، تمہارا امام نہیں ہے، تم تھوڑا بہت یہ کر کے وہ کر کے دھوم دھڑکا کر کے تم جو ہے وہ محفل منعقد کر کے جو ہے وہ خوش ہو جاؤ. آیا واقعی خدا یہ چاہ رہا ہے ہم سے زمانہ غیبت میں؟ ہرگز نہیں. خدا زمانہ غیبت میں ہم سے وہ کام کرانا چاہ رہا ہے جو بقیہ ائمہ کی امتیں نہیں کر سکیں. توجہ رکھیے گا، جو امتحان اس میں پورے اتر جاؤ، صابر بن جاؤ، بشر الصابرین، تو خدا تم سے وہ کام لے گا جو امام علی کے زمانے میں امام علی کے بہت سے چاہنے والے نہیں کر سکے. خدا اس زمانے غیبت میں مجھ سے اور آپ سے وہ کام لینا چاہ رہا ہے. توجہ کیجیے گا، یہ جو امتحان ہو رہا ہے ہمارا کہ ہمارا امام نہیں ہے، پردے غیب میں ہے، نظر نہیں آ رہا، خدا کیا چاہ رہا ہے؟ خدا کے یہاں کوئی خدائیت میں کمی آ جاتی اگر امام ہوتے؟ نہیں. خداوند عالم اس امتحان کے ذریعے تیاری کرانا چاہ رہا ہے کہ تم کس امتحان، کس نے ایمان کے مالک ہو. خدا مجھ سے اور آپ سے جتنے نوجوان بیٹھے ہیں ان سے وہ کام کرانا چاہ رہا ہے جو امام حسن کے زمانے میں امام حسن کو چھوڑنے والے نہیں کر سکے. اور امام حسن کو اس لیے شہید کیا گیا کہ انہوں نے ساتھ نہیں دیا. امام حسین کے زمانے میں جنہوں نے امام حسین کو چھوڑ دیا, خدا چاہتا ہے میں ان لوگوں سے بہتر بنوں اس زمانے غیبت میں. توجہ رکھیے گا, بہت سنجیدہ مثال دے رہا ہوں لیکن بہت ہی موٹی اور واضح مثال ہے. یعنی 11 ائمہ کو شہید کیوں کیا گیا؟ 11 ائمہ کو شہید اس لیے کیا گیا کہ ان کے زمانے کے لوگوں نے ان کا ساتھ نہیں دیا. اگر آج میں 11 ائمہ کی عزاداری کروں, اپنے سر کو قمہ مار کے دو حصوں میں تقسیم کر لوں, لیکن اگر امام زمانہ کے ہاتھوں کو مضبوط نہ کروں, میرا کوئی عمل قابل قبول نہیں ہوگا. کیوں؟ تمہارے زمانے کا امام زندہ امام. مثال عرض کر دیتا ہوں, امام علی کی شہادت ہوئی, کچھ لوگ کھڑے ہو جائیں, ابن ملجم پہ لعنت بے شمار. ایک تو یہ وبا آ گئی, ابن ملجم پہ لعنت بھیجیں گے 50,000 دفعہ واٹس ایپ پہ چل رہا ہے جناب. اب کس نے بھیجا ہے, کیوں بھیجا ہے کچھ نہیں معلوم, لعنت بھیجنی ہے. یہ واٹس ایپ پہ لعنت, سی این پہ مولا آپ کو لائیو دیکھیں گے, امام زمانہ کا گروپ بنا دیں گے, وہ آج کل ٹھینگے چل گئے لائک کرنے کے لیے, ٹھینگے دکھائیں گے معذرت کے ساتھ. ہمارا کام یہی رہ گیا ہے. امام زمانوں کو ان چیزوں کی ضرورت نہیں, امام زمانوں کو عملی لوگ چاہیے کہ جو میدان عمل میں موجود ہوں. اب امام علی کی شہادت ہوگی, کوئی کہ ابن ملجم پہ لعنت, کوئی کہ ہائے حیدر, مولا حیدر, یا علی یا علی. ان کا فرض کیا ہے؟ بہت اچھا ہے, ظلم کو بیان کیجیے, ابن ملجم کو برا کہیے, قاتلانہ علی پہ لعنت بھیجیے. لیکن جو تمہارے زمانے کا امام حسن ہے, اگر یہ لوگ جو عزاداری کر رہے ہیں اگر امام حسن کا ساتھ نہ دیں, آپ کے خیال میں ان کی عزاداری قبول ہے؟ زندہ امام کا ساتھ نہ دیں, نہیں. کیونکہ علی کو شہید ہی اس لیے کیا گیا کہ لوگوں نے ساتھ نہیں دیا. اب اگر یہی روش امام حسن کے ساتھ ہو کہ امام علی کا تو غم منائیں گے لیکن امام حسن کا ساتھ نہیں دیں گے, کوئی عزاداری قبول نہیں ہوگی. امام حسن کی عزاداری منائیں گے, امام حسین کا ساتھ نہیں دیں گے, عزاداری قبول نہیں. امام حسین کی عزاداری منائیں گے, امام سجاد کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہوں, کوئی عمل قبول نہیں. امام سجاد کا غم منائیں گے, امام باقر سختی میں ہوں, تمہارا زندہ امام مشکل میں ہے. اور تم لاکھ کچھ بھی کرتے رہو, توجہ رکھیے گا, 11 ائمہ کی عزاداری بھی کرتے رہیں, اتنا ماتم کرے کہ مر جائے ماتم میں فرش ادا پر, لیکن اگر زندہ امام کے لیے کچھ نہیں کیا, ایدان گرامی, تو کوئی فائدہ نہیں ہے. منہ پہ مار دی جائے گی ایسی عزاداری, ایسی نمازیں منہ پہ مار دی جائیں گی, ایسے روزے منہ پہ مار دیے جائیں گے جو تمہارے زندہ اور موجود امام کے لیے تمہیں تیار نہ کر سکے. مل کے درود بھیجے محمد و آل محمد. لہذا خدا کہہ رہے کہ اس جو کچھ تمہارے پاس موجود ہے اس میں صابر بن جاؤ, تمہیں وہ کچھ عطا کیا جائے گا جس کا تمہیں اندازہ نہیں ہے. لہذا خدا کے یہاں عطا کی کمی نہیں ہے, توجہ رکھیے گا. ان خدا, یہ مثال میں اس لیے دے رہا تھا کہ خدا نے جو امام زمانوں کو پردہ غیب میں رکھے, خدا کی کوئی کمی ہے کہ امام زمانوں کو چھپا دیتا ہوں ابھی مسئلہ حل ہو جائے گا؟ نہیں, خدا اس سے تربیت کرنا چاہ رہا ہے شیعہ قوم کی, کہ یہ قوم اپنے زندہ اور موجود حاضر امام کے لیے کیا کرتی ہے. اب ہم میں سے کتنے نوجوان ایسے ہیں جن میں بہت زیادہ پوٹینشیل ہے, لیکن میں اسے پوچھوں, بیٹا آپ نے آج تک اپنے امام زمانے کے لیے کیا کیا ہے؟ آپ روزانہ کتنا یاد کرتے ہو اپنے امام زمانہ کو, جو روزانہ آپ کو دعائیں دیتا ہے, جو روزانہ آپ کے لیے رسم مقرر کرتا ہے, تو وہ جو رکھے گا, جس کے وجود سے آپ کو اور مجھے پوری دنیا کو رزق ملتا ہے, جس کی وجہ سے آسمان آسمان ہے, زمین زمین ہے, اس کے لیے ہم کتنا یاد کرتے ہیں. تو خداوند عالم اس امتحان کے ذریعے سے چاہ رہے کہ میں تیار ہوں. لہذا خدا کو علم ہے کہ میں کیسا ہوں, خدا مجھے بتانا چاہ رہے ہیں میں کیسا ہوں. ایک, خدا اگر کسی چیز کو روکتا ہے, لے لیتا ہے یا دے دیتا ہے, نہ خدا کے یہاں کوئی ایکسس اور اضافہ ہے کہ کسی کے چار بچے ہو گئے اس کو چار زیادہ دے دیے, کسی کے ایک بھی نہیں ہوا, ایسا نہیں ہے. امام کو روک لیا وہاں 11 امام شہید ہو جاتے ہیں, یہ نہیں ہے کہ خدا کے یہاں بخشش کا مسئلہ رک گیا, بلکہ خدا در حقیقت اس کے ذریعے سے ہماری تربیت چاہتا ہے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ, بھوک کے ذریعے سے, یعنی بھوک کے ذریعے سے. ابھی ماہ رمضان آپ نے گزارا الحمدللہ, خدا آپ سب کی نماز روزوں کو قبول فرمائے, آپ کی عزاداری کو جو آپ نے اس ماہ سیام میں اور تلاوت قرآن و کائے خیر انجام دیے, خدا عالم اس کا اپنی بارگاہ میں بحق محمد علیہ محمد قبول فرمائے. خدا کے کوئی اناج کی کمی تھی, قحط پڑ گیا تو خدا کے ہاں چلو ایک ڈیڑھ ارب مسلمانوں سے کہوں روزہ رکھیں تاکہ اناج بچ جائے گا میرا, نہیں, خدا کی کوئی کمی نہیں تھی. پھر خدا کیوں کہہ رہا ہے؟ خدا اس در حقیقت روزے سے روح بندگی کو ہمارے اندر پیدا کرنا چاہتا ہے کہ روح بندگی ہمارے اندر پیدا ہو تاکہ ہم اپنے آپ کو اس امتحان کے لیے تیار کر سکیں جس کے لیے خدا نے ہمیں خلق کیا ہے. توجہ رکھیے گا, جس کے لیے خدا نے ہمیں خلق کیا ہے. تو خدا جو کچھ لے رہا ہے یا دے رہا ہے, دے رہا ہے تو زیادتی نہیں ہے اس کے, کہ اضافہ آگے چلو جی بانٹ دو, یہ نہیں دے رہا یا لے رہا ہے تو اس کے کمی ہو رہی ہے, ہرگز نہیں. بلکہ خداوند عالم در حقیقت اس امتحان کے ذریعے سے جو میں ہم اور آپ دے رہے ہیں, یہ امتحان دن اور رات میں کئی دفعہ ہوتا ہے. ہم سمجھتے ہیں کوئی مصیبت آئے گی, کوئی پریشانی آئے گی, کوئی بلا آئے گی, کوئی چھت گرے گی, کوئی آسمان گرے گا تو امتحان ہوگا, ہرگز نہیں. توجہ رکھیے گا, امتحان کے لیے ضروری نہیں ہے کہ ہر شخص کا امتحان ایک جیسا ہو کہ سب کو ایک ہی طرح سے. ممکن ہے کہ آپ کو خوشی کے ذریعے سے امتحان ہو, آپ کا درد و تکلیف کے ذریعے سے امتحان ہو, آپ کا آپریشن ہو, آپ کو مثال کے طور پہ 10,000 روپے کا انعام مل جائے یا 10,00,000 روپے کا انعام مل جائے, ہر شخص کا امتحان مختلف ہے. تو خدا بند عالم در حقیقت دیکھنا چاہ رہا ہوتا ہے کہ کس طریقے سے بندہ روح بندگی کو باقی رکھتا ہے. درود بھیجے محمد والے محمد کا. خداوند عالم در حقیقت اس احساس کو, اس فیلنگ کو جو ہمارے اندر کسی خوشی کے آنے سے پیدا ہوتی ہے یا کسی غم کے آنے سے پیدا ہوتی ہے, اس کے ذریعے سے امتحان لے رہا ہے. وہیلا میں نے عرض کیا, خدا کے آگے کوئی کسی کے ماں باپ کا انتقال ہو جائے گا, خدا غنی ہو جائے گا, امیر ہو جائے گا, نعوذ باللہ, نہیں. کسی کے بچے کا انتقال ہو جائے گا, خدا بہت غنی ہو جائے گا کیا کہ اس کے بچے کو اس نے لے لیا تو خدا امیر ہو گیا؟ ہرگز نہیں, استغفر اللہ. خدا کسی کو غم دے رہا ہے تو کیا خدا خوش ہو رہا اوپر بیٹھ کر کہ جناب جو ہے اس کو غم دے دیا ہے, چلو جی؟ ہرگز نہیں. عزیزان گرامی, جو کچھ بھی ہے میرے امتحان کے لیے ہے, آپ کے امتحان کے لیے, کہ میں اس امتحان میں کیسا اترتا ہوں. خدا نے کہا یقیناً حتماً تم سب کا امتحان ہوگا. تو امتحان کے لیے ضروری نہیں ہے کوئی ڈارک پہلو آپ کے سامنے ہو, افسوس کا پہلو ہو, موت ہو, سختی ہو, تنگی ہو, حرج ہو, پریشانی ہو. خدا اچھی چیزوں سے امتحان لے رہا ہے آپ کا, کہ آپ اس پنکھے کے نیچے بیٹھے ہیں, ابھی آپ کی کیا حالت ہے, اور ابھی لائٹ چلی جائے آپ کی کیا حالت ہوگی. کہتے ہیں کہ زمانے میں کچھ اخلاقی قدریں بدل گئی ہیں. کہتے ہیں گرمی کے موسم میں اگر کسی کا اخلاق دیکھنا ہو تو پنکھے کا رخ اپنی طرف کر کے دیکھ لیں, پنکھے کا رخ پتہ چل جائے گا کتنا با اخلاق انسان ہے. پھر کہتے ہیں کہ حقیقی مومن وہ ہے کہ جس کا موبائل اس کی پوری فیملی استعمال کر سکتی ہو. یہ جو کوڈ لگاتے ہیں نا, کوڈ لگا لگا کے چھپاتے ہیں گرامی, اس کا مطلب ہے کہ کچھ نہ کچھ مسئلہ ہے. میں نے کسی موقع پہ عرض کیا, اگر امام آئیں وہ کہیں کون کون میرے لیے کام کرنا چاہتا ہے, بہت سارے نوجوان کھڑے ہو جائیں گے, بولا ہم حاضر ہیں. بولا کہیں گے ٹھیک ہے, اپنا موبائل ذرا مجھے دے دو ان لاک کر کے. اب کیا ہوگا, جلدی سے ڈیلیٹنگ شروع ہو جائے گی, یہ تصویر, وہ گانا, وہ کلپ, جی وہ آواز, وہ گانا, سب ڈیلیٹ کرنے شروع ہو جائیں گے. بولا کہ نہیں نہیں ڈیلیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, مجھے ایسے ہی دے دو. کتنے لوگ ہوں گے ہم میں سے جو بغیر کچھ ڈیلیٹ کیے ہوئے اپنا موبائل امام زمانہ کو دونوں ہاتھوں کے سامنے پیش کر دیں؟ کتنے نوجوان ہوں گے بغیر کچھ ڈیلیٹ کیے ہوئے؟ یہ امتحان ہے, توجہ کیجیے گا.
یہ امتحان ہے ہمارا امام زمانہ کی محبت میں. تو امتحان کے لیے ضروری نہیں ہے کوئی مصیبت پریشانی ہو, خدا خوشیوں کے ذریعے سے امتحان لیتا ہے. اور پھر وہ ان فیلنگز کو, اس احساس کو جو آپ کے اندر فرعون چھپا ہوا ہے, جو آپ کے اندر شیطان چھپا ہوا ہے, جو آپ کے اندر رحمان موجود ہے, خدا اس کو دیکھنا چاہتا ہے کہ تم رحمان کے اطاعت گزار بنتے ہو یا شیطان و فرعون کے اطاعت گزار بنتے ہو, خدا یہ دیکھنا چاہتا ہے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ, یقیناً تمہارا امتحان ہوگا انہیں چیزوں کے ساتھ. اور پھر کہا کہ بشر الصابرین, لیکن بشارت ہے, گڈ نیوز ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو صبر کرنے والے. عزیزہ نگرے, یہ وہ نقطہ ہے جو میں لانا چاہ رہا ہوں. زندگی میں سب کا امتحان ہے, کوئی ایسا انسان دنیا میں آپ کو نہیں ملے گا کہ جس کا امتحان نہ ہو رہا ہو. ہر ایک کا امتحان الگ ہے, میرا امتحان الگ ہے, آپ کا امتحان, جو ملینئر بھی ہے نا اس کا امتحان ہو رہا ہے, اس کا امتحان الگ ہے, جو غریب ہے اس کا امتحان بھی ہو رہا ہے, جس کی چار بیوی ہیں اس کا امتحان بھی ہو رہا ہے, جو کما رہا ہے اس کا امتحان بھی ہو رہا ہے, جس کی تنخواہ 5,000 ہے اس کا امتحان بھی ہو رہا ہے, جس کی تنخواہ 5,00,000 ہے اس کا امتحان بھی ہو رہا ہے. امتحان سے کوئی مبرہ نہیں ہے, لہٰذا یہ تصور مت کیجیے گا. ہر ایک کی پریشانی ہر ایک کے اسٹینڈرڈ کے حساب سے ہوتی ہیں, توجہ رکھے گا. فارسی میں ایک مثل مشہور ہے, ہر چھ بام بیشتر برفش بیشتر, کہتے ہیں جس کی جتنی بڑی چھت ہوگی اتنی زیادہ برف آ کے اس کی چھت پہ گرے گی. چھوٹی چھت ہوگی کم برف گرے گی, بڑی چھت ہوگی جی بڑی جو ہے وہ زیادہ برف آ کے گرے گی. ایک نبی خدا تھے ان کے زمانے میں, ان کو در حقیقت درود بھیجے محمد و آل محمد, ان کو جانوروں کی بولی آتی تھی. تو ایک شخص ان کے پیچھے بڑھ گیا, مولانا سکھائیے ہمیں سکھائیے. انہوں نے کہا بھائی تمہارے کام کی نہیں ہے. نہیں نہیں سکھائیے ہمیں, تو ہمیں تو سیکھنی ہے. بہت سے لوگ ہوتے ہیں نا ہر چیز کو سیکھنا چاہتے ہیں. انہوں نے سکھا دی. اب یہ گھر پہنچا خوشی خوشی, اب یہ کھانا کھاتا, کھاتے کھاتے اس نے ہڈی پہ کی, تو اس کا گھر میں جو کتا والا تھا وہ بھی موجود تھا اور مرغا بھی موجود تھا. مرغا چاہتا تھا کہ وہ بوٹی خود کھا لے, لیکن کتا آیا اور اس نے بوٹی اٹھا لی. مرغا بڑا غصے سے دیکھنے لگا. اس نے کہا کل فکر نہیں کرو, کل مالک کی بکری مرنے والی ہے. اب یہ گفتگو سن رہا ہے سمجھ رہا ہے. اس نے کہا یہ تو بڑی کام کی بات پتہ چل گئی, کل بکری مل جائے گی, آج بیچاتا ہوں. وہ تو کہہ رہے تھے نبی کہ تمہارے کسی کام کی نہیں ہے. چلو جی بازار گیا بکری بیچ کے آ گیا. اگلے دن کھانے بیٹھا, پھر اس نے بوٹی ہڈی پھینکی, پھر مرغا چاہتا تھا کہ اس کو کھائے. اب اس نے کہا کہ کتا آیا, اس نے ہڈی جو تھی وہ چکھ لی. اور مرغے نے کہا تم تو کہہ رہے تھے کہ آج بکری مرنے والی ہے, مالک تو بکری بیچا. اس نے کہا نہیں نہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے, اب مالک کی گائے مرنے والی ہے, تم آرام سے 4 دن آرام سے کھانا. اب یہ بڑا خوش ہوا مرغا. اب یہ مالک بڑا خوش ہوا, یار یہ تو میرا تو فائدہ ہو رہا ہے, کل میری گائے مر جائے گی آج بیچاتا ہوں. اونے پونے جیسا ہوا بیچ کے آ گیا بڑا خوش خوش. تیسرے دن مرغے کی حالت بڑی اذیت ناک گرم ناک, 2 دن سے کھانا نہیں ملا کچھ اس کو. پھر اس نے ہڈی بھیگی, پھر کتے نے اچھک لی. اس نے کہا آج بھی کوئی اونٹ وونٹ مرنے والا ہے. جب 3-4 دن ایسے گزر گئے, اب مرغا جو تھا وہ اس کتے پہ برس پڑا. اس نے کہا آج میں تجھے نہیں چھوڑوں گا. اس نے کہا صبر کرو, کل مالک خود مرنے والا ہے. آرام سے 40 دن تک تم کھانا کھانا. اب جو اس نے سنا تو اس کے پیروں سے زمین نکل گئی. بھاگا بھاگ نبی خدا کی خدمت پہنچا. سرکار مجھے بچا لیں گے, کیا ہوا؟ کہہ لیں گے ایسا ایسا ہوا ہے, ہم تو کہہ رہے تھے تمہارے کسی کام کی نہیں ہے. بعض اوقات انسان ان چیزوں کے لیے اصرار کر رہا ہوتا ہے, ضد کر رہا ہوتا ہے, جو اس کی کسی کام کی نہیں ہوتی. خداوند عالم نے اس شخص کا امتحان کیسے رکھا تھا؟ اسی عام زندگی میں. لیکن جب اس نے چاہ کے نہیں ایکسٹرا کوئی الگ سے کوئی چیز مل جائے, معجزہ ہو جائے, کھل جائے, زمزم ہو جائے, اور پھر وہی ہوا کہ اس کو پھر اپنی موت نظر آنے لگی. تو خداوند عالم نے ہم سے یہ نہیں چاہا کہ ہم ناخن سے پہاڑ کھودیں, توجہ رکھے گا. خداوند عالم نے ہم سے یہ نہیں چاہا کہ ناخن سے پہاڑ کھودیں. خدا نے یہ چاہا کہ نارمل طریقے سے جو عبادت کر سکتے ہو, اور اپنے اندر صفت صبر ایجاد کرو, صابر بندے بنو. اور یہ صابر بندے بننا اتنا اہم ہے کہ خداوند عالم کو کہنا پڑا ان اللہ مع الصابرین، خدا صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. بشر صابرین، بشارت و صبر کرنے والوں کے لیے کہ جو زندگی کے عام امتحان میں جیسے ہوتا ہے گزر بسر کرتے ہیں اور آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، ترقی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، منزلوں کو پانے کی کوشش کرتے ہیں. صبر کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائیں. ہمارے یہاں صبر کا معنی یہی کیا جاتا ہے بس آپ جو مل گیا آپ کو قانع ہو جائے. نہیں، وہ قناعت الگ ہے، صبر کا معنی الگ. صبر یہ نہیں کہ جو منزل مل جائے، نہیں، صبر یہ ہے کہ راہ میں جو مشکل آ رہی ہے، منزل کو پانے کی راہ میں جو سختیاں آ رہی ہیں، ان کو جوان مردی سے فیس کرنے کا نام صبر ہے. عزیزانی گرامی، صبر ہے. اور خداوند عالم کہہ رہے ان اللہ مع الصابرین، خدا اگر کسی کے ساتھ ہے تو وہ صبر کرنے والے ہیں. یہ آیت کہتے ہیں کہ بار بار پڑھنے سے انسان میں صبر کی قوت اور کیفیت پیدا ہوتی کہ خدا میرے ساتھ ہے، ان اللہ مع الصابرین. اور آپ امتحان کر کے دیکھیے، یقیناً آپ سب کے گھروں میں کوئی نہ کوئی مشکل ہوگی. کسی کے ساتھ مالی مسئلہ ہے، کسی کے ساتھ زمین کا مسئلہ ہے، کسی کے ساتھ مکان کا مسئلہ ہے، صحت کا مسئلہ ہے، اولاد کا مسئلہ ہے، زوجہ کا مسئلہ ہے، یہ زوجہ کے ساتھ شوہر کا مسئلہ ہے. شوہر انتہائی بد اخلاق ہوتے ہیں، بیویاں بد اخلاق ہوتی ہیں، بعض اوقات بچے پریشان کرتے ہیں، بعض بچوں کو ماں باپ پریشان کر رہے ہوتے ہیں، ساس سسر کا مسئلہ ہے، مالی مسائل ہیں، جاب کے مسائل ہیں، بہت سارے مسائل ہیں، سب کے ساتھ ہوتے ہیں. کوئی ایسا نہیں کہ جس کے گھر میں یہ مسائل نہ ہوں، ہوتے ہیں مختلف نوعیت کے. خداوند عالم یہ چاہ رہا ہے کہ میں اور آپ وہ حالت صبر اپنے اندر پیدا کریں. حالت صبر سے کیا مراد ہے؟ اے خدا، جو تو امتحان مجھ سے لینا چاہ رہا ہے، میں اس امتحان میں شکایت کے دفتر نہیں کھولوں گا، شکایت لے کے نہیں آؤں گا. حضرت لقمان ایک جگہ ملازم تھے، ان کا مالک ان کی بڑی عزت کرتا تھا. ایک دفعہ لقمان کے مالک کے دوست نے خربوزہ بھیجا، حسب عادت لقمان کو بلایا، لقمان آؤ، اور اپنے ہاتھ سے پھانک کاٹی اور حضرت لقمان کو دی. حضرت لقمان نے پھانک کھائی اور سبحان اللہ، ماشاءاللہ، کتنا شیریں، کتنا میٹھی، کتنا میٹھا، کتنا زبردست. مالک نے دوسری پھانک دی، دوسری کی تعریف پہلی سے زیادہ، تیسری کھلائی، تیسری کی تعریف پہلی دو سے زیادہ، جتنی جتنی پھانکاتے جا رہے ہیں اس کی تعریف میں اضافہ ہوتا چلا، آخر میں ایک پھانک بچی. حضرت لقمان کے مالک نے کہا، لقمان دل یہ چاہتا ہے کہ تمہیں کھلا دوں، لیکن تم نے اس کی اتنی تعریف کی ہے، اتنا شیری کہا ہے کہ دل چاہتا ہے اسے میں خود کھاؤں. توجہ رکھیے، کہتے ہیں کہ مالک نے اسے منہ میں رکھا، وہ اتنا تلخ اور کڑوا تھا کہ اس کی کڑواہٹ سے مالک بے ہوش ہو گیا. پانی وانی ڈال کے جب جگایا، ہوش ملا، کہا کہ لقمان، یہ ایک پھانک اتنی کڑوی تھی کہ اسے منہ میں رکھنے سے، اس کی کڑواہٹ سے میں بے ہوش ہو گیا، یہ پورا خربوزہ تم کیسے کھا گئے؟ توجہ رکھیے گا، یہاں میں اپنے نوجوان دوستوں کے لیے، جو چھوٹی چھوٹی چیزوں پر ماں باپ پہ اعتراض کر رہے ہوتے ہیں، ہمیں یہ نہیں چاہیے، ایسا نہیں، ویسا نہیں، یہ ان کے لیے خاص طور پہ، ویسے سب کے لیے ہے لیکن نوجوانوں کے لیے خاص طور پہ، یہ پورا اتنا کڑوا خربوزہ تم کیسے کھا گئے ہو تعریف کے ساتھ؟ اب کہا کہ مالک، ہمیشہ تیرے ہاتھ سے اچھا کھایا تھا، شیری کھایا تھا، زبردست کھایا تھا، ایک دفعہ کڑوا نصیب ہوا تو دل نے گوارا نہ کیا کہ زبان پر شکایت کے دفتر لے آؤں. ہم ایسے بندے بنے، یہ ہے شکر گزاری، یہ ہے صبر در حقیقت اپنے اندر پر. اور پھر اگر صبر چاہیے تو پھر کربلا والوں کو ذہن میں رکھیں، اہل بیت کو ذہن میں رکھیں کہ وہ خوشی ملے جب بھی خدا کے صابر و شاکر ہیں، غم ملے جب بھی خدا کے صابر و شاکر ہیں. یہ جو ابھی آپ کلام سن رہے تھے کہ ایک بوند نہیں ملا اور امام حسین التجا کر رہے ہیں کہ مجھے پانی پلا دو، بعض اوقات ہمارے شعرا دقت نہیں کرتے، بعض اوقات یہ تخیل و خیالی باتوں کو شاعری کا جامہ پہنا کر ایک نوحہ سلام بنا دیا جاتا ہے، لیکن بعض اوقات یہ آئمہ کی شان کے منافع ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ امام حسین واقعی ایسا کر رہے ہوں گے، ایک گھوٹ مجھے پانی پلا تو میں حسین ہوں؟ امام حسین کی شان اس سے بڑھ کر ہیں، اعلیٰ ہیں. توجہ رکھیے کہ وہ شمر سے کہیں کہ آہستہ خنجر چلاؤ. روایت میں ملتا ہے جتنا جتنا سختی میں اضافہ ہوتا جاتا تھا، آزمائشیں پہ آزمائشیں بڑھتی چلی جاتی تھی، امام حسین کے چہرے کی رنگت اور نورانیت میں اضافہ ہوتا چلا جاتا تھا، امام حسین کی روحانی خوشی میں اضافہ ہوتا چلا جاتا تھا، بہجت و سرور میں اضافہ. کیوں؟ وہ وقت ملاقات آنے والا ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں مولا علی نے یہ جو کہا فست برب الکعبہ شب 19 کو، کیا درد و تکلیف نہیں ہوئی ہوگی مولا کو؟ ہوا ہوگا، لیکن اپنے رب سے ملاقات مولا علی کو اتنی پسند ہے، فست برب الکعبہ ہو. اگر مولا علی ایسے ہیں تو مولا امام حسین بھی ایسے ہی ہیں، امام حسین علیہ السلام بھی ایسے ہی ہیں کہ خدا سے ملاقات کی خوشی، رسول اللہ سے ملاقات کی خوشی، یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جس کا اہل بیت انتظار کرتے ہیں. تو عرض کر رہا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم آئمہ کی شان کو، آئمہ کی منزلت کو اپنے الفاظ یا اپنے تخیل کے ذریعے سے کم کر دیں. تو اہل بیت کے آپ غموں کو اٹھا کے دیکھیے، ہمیشہ صابر اور شاکر، رزم بقضائہ و تسلیم لامرہ. یہی جو آپ صبح عاشور عمل کرتے ہیں، سات دفعہ آگے جاتے ہیں سات دفعہ پیچھے جاتے ہیں، یہ وہی عمل ہے جو امام حسین علیہ السلام نے کیا تھا حضرت علی اصغر کے جنازے کو ہاتھ میں لے کر کہ ماں کو دکھانے جا رہے ہیں پھر واپس آتے تھے. رضم بقضائک، اے خدا راضی ہے حسین تیری رضا پر. و تسلیما لامرک، اے خدا تیرے امر کے سامنے تسلیم ہے، ذرہ برابر اس میں انحراف کا شائبہ نہیں. یہ امام حسین کا غم ہے. یعنی اہل بیت کو غم ملتا ہے، مصیبت آتی ہے، مصائب آتے ہیں، خدا کے صابر و شاکر ہیں. گھر میں علی اکبر پیدا ہوں، رباب کے گھر میں اگر سکینہ کی ولادت ہو رہی ہے، علی اصغر کی ولادت ہو رہی ہے، صابر و شاکر ہے. یعنی کوئی ایسا لمحہ نہیں کہ جس میں صبر اور شکر کا دامن اہل بیت نے چھوڑا. لوگ آ کر آئمہ کو ان کی والدہ کی شان میں گستاخی کیا کرتے تھے. توجہ رکھیے گا، مجھے میں نے کسی کو نصیحت کی تو اس شخص نے جو ہے میری والدہ ماجدہ کو پوری گالیاں دی، تو مجھے غصہ آیا کہ تو نے میری والدہ کو ناروا تہمت لگائی ہے. میں نے کہا روز قیامت میں تیرا گریبان پکڑوں گا. پھر مجھے خیال آیا کہ میری ماں اہل بیت یا امام کی ماں سے بڑھ کر نہیں ہے. کیا آئمہ کی ماں کو گالیاں نہیں دی گئیں؟ آئمہ کو گالیاں نہیں دی گئیں؟ میری ماں ان سے بڑھ کر. توجہ رکھیے گا، بعض اوقات انسان اس منزل پہ آ جاتا ہے. آئمہ کو، ان کی والداؤں کو برا بھلا کہا گیا ہے، نازیب کلمات ادا کیے گئے ہیں، لیکن آئمہ کا کردار دیکھیں، صبر و شکر. بشر الصابرین، بشارت دو صبر کرنے والوں کے لیے. الذین اذا اصابتهم مصیبہ، جب بھی کوئی بھی امر درپیش ہوتا ہے فوراً کہتے انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ کی طرف سے آئے ہیں، ہمیں اللہ کی طرف جانا ہے. بس میں نے مجلس تمام کی، میرا میسج پورا ہو گیا کہ خدا ہم سب کا امتحان لے رہا ہے، ہمیں صابر بننا ہے، اور صابر بننے کے لیے ہمیں قرآن کی اور اہل بیت کی ضرورت ہے. قرآن ہمیں بتائے گا کہ کیسے صبر کرنے کے لیے کون کون سی صفات اختیار کرنی چاہیے، اور اہل بیت اس کا عملی طریقہ بتائیں گے کہ صبر کی منزل پر کیسے فائز ہوا جاتا ہے. اور پھر خدا کہتا ہے ان اللہ مع الصابرین، خدا صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. میں نے عرض کیا کہ زندگی میں سب کے ساتھ پرابلم ہے، مسائل ہیں، کوئی ایسا انسان نہیں ہے، ہمیں صابر بننا ہے. یہ زمانہ جس میں ہمارا امام نہیں ہے، بہت ساری مشکلات ہیں، لیکن کیا ہے، ہمیں صابر بننا ہے، ہمیں شکست تسلیم نہیں کرنی. صابر بننے کا ایک معنی کیا، شکست تسلیم نہ کرو. ٹھیک ہے، جو سختی ہے، جو مصیبت ہے، جو پریشانی ہے، اسے برداشت کیا جائے، لیکن اپنے سفر کو متوقف نہ کرو. واضح سی مثال کربلا والوں کی ہے. اسیر و قافلہ جب جا رہا تھا، کتنی سختیاں،
کتنے تازیانے، کتنی بے حرمتی، کتنی بے عزتی ان اسارا کی نصیروں کی کی گئی، لیکن یہ کبھی بھی اپنے مقصد سے ایک انچ پیچھے نہیں ہٹے. جہاں گئے، جیسے گئے، جس حالت میں گئے، اپنے کربلا کے پیغام کو لوگوں تک پہنچا دیا. بیٹھ کر نماز پڑھی جناب زینب نے قید خانے میں، لیکن جو پیغام حسین ابن علی تھا، پیغام کربلا تھا، وہ پہنچا دیا. یہ صبر کی اعلیٰ ترین مثال ہے کہ سختیوں کو برداشت کرنا ہے لیکن اپنے مقصد سے پیچھے نہیں اٹھنا. خوب، یہ بہت بڑی مثال دی، اس کو چھوٹا کر لیجیے. میرے اور آپ کی زندگی میں سختیاں ہیں، میری ماں کا انتقال ہو جائے، میرے باپ کا انتقال ہو جائے، میرا کوئی عزیز چلا جائے، میرے گھر میں کوئی پریشانی آ جائے، انکریمنٹ نہیں لگے، 10 قسم کی پریشانیاں ہوتی ہیں. میں اس کو فیس کروں، خدا کا شاکر بندہ رہوں، دو، جہاں میں غلطی کر رہا ہوں اس غلطی کو تلاش کریں. ایک ہماری یہ بہت بڑی خامی ہوتی ہے ہم سب کی کہ ہم سارا کا سارا مدعا اٹھا کے کہتے ہیں خدا امتحان لے رہا ہے. بہت آسانی سے بیچ سے بچ کے نکل جاتے ہیں، خدا امتحان لے رہا ہے. خدا تو امتحان لے رہا ہے، لیکن تم یہ دیکھو کہ تمہاری غلطی کہاں ہے، تلاش کرو کہ تم نے کہاں کوتاہی کی ہے، تم نے کہاں گڑبڑ کی ہے، تم نے کہاں حقوق کو ضائع کیا ہے. آپ کی زندگی میں پریشانی آتی ہیں، آپ یقین کیجئے آپ کی زندگی میں جو پریشانی ہے، خدا کا امتحان تو اپنی جگہ ہے، لیکن آپ یا میں نے اگر کسی کا حق مارا ہے، کسی پہ ظلم کیا ہے، کسی کو زبان کے نشتر لگائے ہیں، کسی کی بے عزتی کی ہے، کسی کی عزت اچھالی ہے، کسی کے جذبات سے کھیلا ہے، یقین کیجئے کہ یہ لوٹ کر یہ تیر آپ کی اور میری طرف ضرور آئے گا. ایسا نہیں کہ میں کسی پہ تیر چلاؤں اور کہوں گا والسلام خدا حافظ، نہیں، یہ تیر گھوم کر مکافات عمل کی صورت میں مجھ تک آئے گا. ممکن ہے میری عزت پر آئے، میرے گھر پہ آئے، میرے مال و دولت پر، کسی پہ بھی آ سکتا ہے. گھوم کر مکافات عمل اسی کو کہا جاتا ہے، اور اہل بیت نے سختی کے ساتھ تاکید کی مکافات عمل سے ڈرتے رہو. دنیا گول ہے، آپ نے سنی ہے نا، یہ مکافات عمل کا معنی یہی ہے کہ اگر دوسروں کی عزت سے کھیل تو نوجوان ہوتے ہیں، اس سے عشق معشقہ، اس سے عشق معشقہ، اس سے دوستی، اس سے گرل فرینڈ، اس کو بوائے فرینڈ بنا لیا، کھیل رہے ہیں کھیل رہے ہیں، اس کے بعد چند دن بعد الگ ہو گئے، اس کو استعمال کر کے پھینک دیا. اور دوسروں کی عزتوں سے کھیلو گے تو تمہاری عزتیں محفوظ نہیں رہیں گی. یہ خدا کا قانون ہے، یہ اہل بیت کا قانون ہے، یہ زندگی کا قانون ہے. کسی کی عزت اچھالے گی تمہاری عزت اچھلے گی، کسی کے سکون کو برباد کرو گے تمہارے سکون کو برباد کیا جائے گا، کسی پر ناحق ظلم کرو گے تم پر یہ تیر لوٹ کر آئے گا. ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری زندگی جو پریشانی، خدا امتحان لے رہا ہے. ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، خدا قرآن میں کہہ رہا ہے کہ زمین و آسمان بھر گئے انسانوں کے کرتوتوں سے، انسانوں کی بدعمالیوں سے، انسانوں کی نظروں سے، انسانوں کے اشاروں سے، انسانوں کے الفاظ سے. ہم کتنے گناہ ایسے ہوتے ہیں جو الفاظ سے کر رہے ہوتے ہیں، کتنے گناہ ہوتے ہیں جو آنکھ کے اشاروں سے کر رہے ہوتے ہیں، کتنے گناہ ہوتے ہیں جو ہاتھوں سے کر رہے ہوتے ہیں، یا عزتیں اچھال رہے ہیں، یا بٹے لگا رہے ہیں، یا عزیزان گرامی نہ جانے کیا کیا کر رہے ہوتے ہیں، وہ سب انہیں ہاتھ پیر سے کر رہے ہوتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں خدا امتحان لے رہا ہے. خدا امتحان تو لے گا، لیکن یہ جو کچھ تم کر رہے ہو لوگوں کے ساتھ، عزیزان گرامی، معذرت میں آپ کو نہیں کہہ رہا ہوں، یہ چونکہ آپ موجود ہیں لہذا آپ کا صیغہ استعمال کر رہا ہوں، جو انسان بھی یہ کر رہا ہے، میرا مقصد یہ ہے، نعوذ باللہ، آپ یہ تصور مت کیجیے کہ میں خدا نخواستہ آپ کو کہہ رہا ہوں، جو انسان بھی یہ کرے گا، یہ مکافات عمل کا تیر گھوم کر اس کی طرف آئے گا. یہ زندگی میں بے چینی، یہ برکت کا اڑ جانا، یہ پیسے کا نہ ہونا، اولاد کے باوجود جو ہے وہ ذہنی خلفشار اور ذہنی تنگی، یہ سب کس چیز کی علامت ہے؟ کیونکہ ہم مطمئن رہنا نہیں چاہتے، ہم حرص و حوث والی زندگی گزارنا چاہتے ہیں، ہم لالچی ہیں، ہم لالچی ہیں. جب لالچ آ جاتی ہے تو پھر انسان مطمئن نہیں رہ پاتا. لہذا ہمیں اپنے آپ کو تبدیل کرنا ہوگا. بشر الصابرین کا مطلب یہ ہے جو ہدف کو پانے کے لیے جو سختی راہ میں آئے اسے برداشت کرو اور آگے بڑھو. اور دوسری اور آخری بات عرض کروں، آپ کی زحمت تمام کروں کہ زندگی ختم ہو جائے گی، ہمارے رویے رہ جائیں گے، میں رہ جاؤں، میں چلا جاؤں گا، میرا اخلاق رہ جائے گا، لوگ صادق رضا کو بھول جائیں گے، لیکن صادق رضا کے اخلاق کو اور کردار کو یاد رکھیں گے. آپ میں سے بہت سے لوگ ہوں گے جو آپ کے درمیان سے اڑ گئے لیکن آج بھی آپ ان کا اچھے الفاظ سے یاد کرتے ہیں. علامہ عباس قمیری صاحب رحمۃ اللہ علیہ خدا ان کی مغفرت فرمائے, جب ہمارے معصوم نے جگہ عنایت فرمائے, ایک بہت بڑا سرمایہ تھا. آج وہ شخص ہمارے درمیان نہیں ہے جسم کے ساتھ, لیکن کردار کے ساتھ موجود ہے. یہ وہ شخص ہے کہ جس نے ذاکرین میں سے اجتماعی سوچ رکھنے والا, ملت کے لیے درد رکھنے والا, یہ مخلص انسان, ایسی سوچ کا انسان ملنا بہت مشکل. صاف, کھرا, سچا, درد مند, مخلص, شیعہ, محب وطن, ایسا انسان آپ کو ڈھونڈنے سے نہیں ملے گا. انسان مر جاتے ہیں, رویے رہ جاتے ہیں, اخلاق رہ جاتا ہے, عمل رہ جاتا ہے ذہن کے راہ. لہٰذا چونکہ بہرحال ذہن میں آ گئے اور آج ان کا سوئم بھی ہلا تھا, چاہا کہ کچھ جملے ان کے لیے بھی. تو کردار کو ایسا بنائے. مولا علی کہتے ہیں تم اپنے کردار کو ایسا بناؤ کہ مر جاؤ تو لوگ تم پہ گریہ کریں گے, فلاں چلا گیا, فلاں اٹھ گیا, فلاں اب نہیں رہا. اور جب زندہ رہو تو لوگ ملنے کی تمنا کریں, تڑپے تم سے, یار ہم اس کے پاس چلے جائیں, آج اس سے ملنے کا دل چاہ رہا ہے. ہمارے ملنے کا دل ہمارے مادی خواہشات کے تابع ہوتا ہے. فلاں سے مال مل جائے گا, فلاں سے جاب مل جائے گی, فلاں سے یہ فلاں فائدہ ہو جائے گا, اس کے پاس چلتے ہیں. وہ فلاں آئس کریم کھلا دے گا, فلاں ٹریٹ کرا دے گا, فلاں کھانا کھلا دے گا, یہی. لیکن امام کیا کہنا ہے, کردار کو زندہ کرو, اپنے کردار کو ایسا بناؤ کہ لوگ تم سے ملنے کی تمنا نہ کریں. یہ سب کیا ہے؟ یہ سب اس امتحان الہی کے ذیل میں حالت صبر کو ایجاد کرنے کے لیے. یقیناً یہ زندگی ختم ہو جائے گی, ماں باپ کے رویے, ماں باپ کا اخلاق, ماں باپ کی تربیت رہ جائے گی. جیسے یہ مرحومہ اس دنیا سے چلی گئی لیکن ان کی تربیت, ان کے اولاد, ان کا عمل آج دنیا میں باقی ہے. جب تک اولاد ان کے عمل کو, ان کے کردار کو باقی رکھنا چاہے گی, وہ باقی رہے گا. عزیزان گرامی, خدا یہی چاہ رہا ہے کہ امتحان ہے, تم صابر بن جاؤ. جب صابر بن جاؤ گے تو ساری چیزیں تمہارے لیے آسان ہو جائیں گی. اور پھر صابر بننا کے لیے خدا سے دعا کریں. امام حسین علیہ السلام, کتنی مصیبتیں آئی ہیں, کتنے مصائب آئے امام پر, لیکن کسی بھی موقع پر خدا نے پورے تاریخ کربلا میں, تاریخ عاشورہ میں, خدا نے امام حسین کو تعزیت پیش نہیں کی, تسلی نہیں دی. صرف ایک جگہ پر اللہ نے امام حسین کو دلاسا دیا ہے, اور یہ وہ وقت تھا کہ جب ہاتھوں پہ علی اصغر کا جنازہ تھا, ہاتھوں پہ علی, خدا نے کہا حسین اس شیر خوار بچے کو ہمارے بارگاہ میں بھیج دو, یہاں پر حوران جنت ہیں جو اس کی تربیت کرے گی. خدا حسین کو دلاسا دے رہا ہے, کب؟ علی اصغر کی شہادت. اور پھر امام حسین کے لیے سب سے زیادہ سخت یہی شاید منزل تھی کہ جب علی اصغر کو ہاتھوں پہ اٹھایا تھا اور آسمان کی طرف دیکھا تھا, اے خدا اس مشکل کو برداشت کرنا صرف حسین کے لیے اس لیے آسان ہے کہ تو مجھے دیکھ رہا ہے, تو حسین کا امتحان لے رہا ہے. امام حسین کے جملے, اے خدا تیری نگاہوں کے سامنے ہیں اس لیے حسین اس غم کو برداشت کر, خدا کے لیے. تو توفیق طلب کرے انسان کے, خدا اس امتحان میں توفیق صبر دے تاکہ کربلا والوں کی مانند گزر جائے. اور پھر صبر ایسا ہو, چونکہ مرحومہ کی مجلس ہے, چاہتا ہوں بی بی فاطمہ زہرا کے مسائل کے چند جملے اہل خانہ کی تسلی کے لیے. جب ہمارا کوئی مرتا ہے تو ہم اس لیے نہیں روتے کہ ہمارا چلا گیا, بلکہ ہم اس لیے گریہ کرتے ہیں کہ اب یہ شفقت والے ہاتھ ہمارے لیے نہیں اٹھیں گے, اب ماں کی دعائیں ہمارے ساتھ نہیں ہوں گی, اب کوئی ہماری راہ نہیں تکے گا. یہ پیار, یہ محبت جو ماں کی شکل میں ہوتا ہے, اس کے چلے جانے پہ افسوس کرتے ہیں. بس عزیزان گرامی, یہی وجہ ہے کہ جب ہمارے کسی خاتون کا انتقال ہوتا ہے تو ہم جناب زہرا کے غم کا ماتم کرتے ہیں, اگر کوئی جماں چلا جاتا ہے تو کڑیل جماں علی اکبر کا ماتم کرتے ہیں، اگر کسی جوان بچے کا انتقال ہو جائے تو پھر جناب سکینہ کا غم منایا جاتا ہے، کسی باپ کا سایہ اٹھ جائے تو امام حسین کو یاد کیا جاتا ہے، کوئی بھائی اس دنیا سے چلا جائے تو ابو الفضل عباس کو یاد کیا جاتا ہے، اور کوئی بہن اس دنیا سے روٹھ جائے تو زینب کبریٰ کو یاد کیا جاتا ہے۔ ہاں ایک ماں کا سایہ اٹھا ہے، ہاں اے ورثہ تمہیں تمہاری ماں بہت عزیز ہوگی، تم نے عزت و احترام سے اسے غسل و کفن دیا، نماز جنازہ پڑھی، لوگ ساتھ ساتھ ہوں گے، تم نے عزت و احترام سے دن کی روشنی میں اپنی ماں کو دفن بھی کیا ہوگا، چاہنے والے آئے ہوں گے، تم پریشان نہ ہو ہم تمہارے ساتھ ہیں، مگر ہائے مدینے میں بھی، مدینے میں بھی ایک ماں کا جنازہ رکھا ہے، اور علی بچوں کو دلاسا دے رہے، میرے بچوں ارے بلند آواز سے گریہ مت کرنا، ارے کہیں رونے کی آواز مدینے والوں کے کانوں میں چلی گئی تو پتہ چل جائے گا تمہاری ماں کی وصیت پوری نہ ہو سکے گی۔ اجر کمر اللہ، مولا یہ چاہتے تھے کہ زہرا کی وصیت پوری ہو، کسی ایک کو خبر نہ ہو۔ بچوں کو بعض اوقات ملتا ہے کہ بچوں کے کپڑوں میں منہ رکھ رکھ کے علی نے وصیت کی، بیٹا گریہ نہ کرو، اور ایک وقت آیا علی مرتضیٰ غسل دیتے دیتے ظرف آب رکھا اور سر دیوار پر رکھ کے بلند آواز سے گریہ کرنے لگے۔ اسما کہتی ہیں مولا علی آپ تو ہمیں کہہ رہے ہیں بلند آواز سے گریہ نہ کریں، ارے آپ تو خود بلند آواز سے گریہ کر رہے ہیں۔ ایک دفعہ مولا نے کہا ہائے فاطمہ کی ٹوٹی ہوئی بسلیاں، آئے فاطمہ کا شکستہ پہلو، ارے فاطمہ نے یہ غم بھی مجھ سے چھپائے رکھا۔ حاضرارو زن و شوہر کا رابطہ کتنا نزدیکی ہوتا ہے، کوئی بات چھپائی نہیں چھپتی، ارے بی بی نے جس نے زندہ رہی، ارے درد پہلو کو علی کو نہیں بچایا، اور یہ کیسے پہل تو منحدت رکن، جس کی رکن یعنی در حقیقت پسلیاں ٹوٹ جائیں۔ عزیزہ نگرامی جناب زہرا کے چار پانچ قیامت کے مصائب ان میں سے ایک عرض کر رہا ہوں۔ در حقیقت کہتے ہیں کہ اگر جسم کی کوئی ہڈی ٹوٹ جائے اس کے جوڑنے کا امکان ہے، لیکن اگر پسلی کی ہڈی ٹوٹ جائے سانس آتا ہے تو تکلیف ہوتی ہے، سانس جاتا ہے تو تکلیف ہوتی ہے۔ ارے شہزادی جتنے دن زندہ رہی نہ کہہ سکی۔ دوسری بات یہ جس کو تکلیف ہونا سینے میں پہلو میں وہ دونوں ہاتھوں کا سہارا لے کے اٹھتا ہے، مگر فاطمہ زہرا کے تو بازو بھی زخمی ہیں۔ ارے جب محسن کو شہید کیا، علی مرتضیٰ کو لے جا رہے تھے، ایک دفعہ بی بی اسی عالم میں کالی چادر ڈال کر گلی میں نکلی، علی کے پیچھے پیچھے علی کی کمر میں جو پٹکا پڑا تھا اسے پکڑ لیا، قسم بخدا ابو الحسن کو جانے نہیں دوں گی۔ جب لئی نے یہ دیکھا خود اس نے ایک دفعہ نیام اٹھائی، ارے بازو پر مارنا شروع کیا، ہاتھوں پہ مارنا شروع کیا، ارے بی بی کا ہاتھ چھٹا ابو الحسن کو لے کے گئے، ہاتھوں پہ ورم ہو گیا، ارے بی بی اٹھتی تھی تو ہاتھوں پہ ورم تھا، ارے بی بی بیٹھتی تھی ارے ہاتھ زخمی تھے۔ علی مرتضیٰ انہی مصائب کو تو رو رہے، اے فاطمہ ارے تم نے یہ قیامت کے مصائب مجھ سے چھپائے۔ بس عزادارو غسل و کفن ہو گیا، بچوں کو جمع کیا، آؤ بچوں آؤ اپنی ماں کو الوداع کہہ دو۔ بچے آنے لگے ماں کو الوداع کہنے، مگر ایک دفعہ حسین کو دیکھا، حسین ماں سے الوداع کہنے نہیں آ رہے۔ کہا کہ حسین بیٹا اپنی ماں کو الوداع کرو۔ کہا کہ بابا جب تک ماں نہ بلائے گی حسین بھی نہیں آئے گا۔ روایت کے لیے بندے کفن ٹوٹے، فاطمہ زہرا کے ہاتھ بلند ہوئے، آ میرے حسین آ جا، بچہ دوڑا زیرے سے لگ گیا، عاطف کی آواز آئی، علی مرتضیٰ بچوں کو ہٹا دو قیامت ہو جائے گی۔ گی. تصور کر سکتے ہیں نا جب جنازہ لایا جاتا ہے خواتین میں تو بیٹیاں رشتے دار خواتین لپٹ جاتی ہیں, بہت پیار و محبت سے انہیں ہٹایا جاتا ہے تاکہ آبدی آرام گاہ کی طرف لے جائیں. علی مرتضیٰ نے بہت پیار سے بچوں کو ہٹایا ہوگا, زینب تڑپ رہی ہوگی, ام کلثوم تڑپ رہی ہوں گی, حسنین رو رہے ہوں گے, کتنے پیار سے ہٹایا ہوگا. میں کو علی مرتضیٰ یہ رات کی تاریکی ہے, ماں کا جنازہ کفن میں ہے, سب حجرے کی چھت ہے, کوئی نام محرم موجود نہیں ہے, کوئی ماننے والا موجود نہیں ہے, ایک الوداع مدینے میں یہ ہے, ذرا کربلا آ جانا, تپتے ہوئے صحرا پر ایک پامال شدہ لاش ہوگی, ایک لاش بے سر, ایک لاش بے کفن ہوگا, اور ایک بچی الوداع کے لیے آئے گی. ارے بچی کو بھی جدا کیا جائے گا مگر کوئی سینے سے نہیں لگائے گا, ارے کوئی تماچے مارے گا, کوئی تازیہ نے مارے گا. علی لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. بار الہ ہماری اس عزاداری کو قبول فرما, جن مرحومہ کے حصال ثباب کے لیے یہ مجلس عزا منعقد کی گئی ان کے درجات میں بلندی عطا فرما, ان کے لواحقین کو صبر جمیل کی توفیق عطا فرما, بار الہ ہمیں محمد علی محمد کی سیرت پہ چلنے کی توفیق عطا فرما, امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما, ہم سب کو ان کے انصار و عوان میں شریک فرما, ہمیں زندگی کے امتحانوں میں صبر کے ذریعے سے کامیابی نصیب فرما. بار الہ کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے, بار الہ محبت اہل بیت پہ ثابت قدم فرما. بار الہ غیبت صغرا غیبت کبرا میں ہمارا جو امتحان ہے اس امتحان میں کامیاب ہونے کے لیے ہمیں توفیقات نصیب فرما. ایک مرتبہ سورہ الحمد, تین دفعہ سورہ اخلاص, مرحومہ ام کلثوم بنت منیر حسین اور جملہ مومنات و شہدائے ملت جعفریہ اور مدافعان حرم حضرت زینب و حضرت سکینہ, بسم اللہ.